نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اکیسواں پارہ بڑھا گیا. اس کی پہلی آیت ہی میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو وحی کی گئی ہے, جو وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجئے, نماز قائم کیجئے, اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور اللہ کا ذکر بہت بڑا, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے. اقام الصلاۃ اور اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز پڑھنے کا نہیں کہا بلکہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھا جائے, یعنی اس کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا جائے. محض نماز چند ارکان کا نام نہ ہو کہ صرف قیام کر لیا, رکوع کر لیا اور سجدہ کر لیا جلدی سے. مطلب یہ ہے کہ اس میں جو واجبات, فرائض, سنن, مستحبات ہیں اس کا لحاظ رکھ کر صحیح طور پر نماز کو ادا کیا جائے. اور یہ بات کہی گئی کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے, تو بلا شک خوش ہوا جب نماز نماز ہوگی تو وہ بے حیائی کے کاموں سے روکے گی. کیونکہ ذہن میں اشکال آتا ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بے حیائی کے کاموں سے روکتے نہیں, تو کیا ہماری نماز یہ جو کہا گیا یہ صحیح نہیں ہے, نماز ہماری نماز نہیں؟ تو یقیناً یہی بات ہے کہ نماز ہماری وہ نماز نہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی بے حیائی کے کاموں سے رک جائے, ورنہ نماز کی تاثیر ہی یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ برے اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتا ہے. اس لیے اس کوتاہی کو ہمیں اپنی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جب کوئی زمین تم پر تنگ کر دی جائے, خاص طور پر یہ خطاب اس وقت کا ہے جب مکے کی زمین تنگ کر دی گئی صحابہ کرام پر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ, میرے ایمان والے بندو بے شک زمین جو ہے اللہ کی بہت فراخ اور وسیع ہے, تو چاہیے تم کہ میری عبادت کرو زمین کے جس حصے پر چاہو. اب جہاں تک یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں کھائیں گے کیسے, کمائیں گے کیسے, پتہ نہیں وہاں پر کچھ کھانے کو ملے, کوئی روزگار کا مسئلہ ہو نہ ہو, بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص نے ایک دن مرنا ہے, یہاں رہو گے تب بھی مر جاؤ گے, کہیں دوسری جگہ جاؤ گے اور موت نے آنا ہے تو وہاں بھی آ جائے گی. اس لیے اس قسم کے خیالات کو اپنے دل میں جگہ مت دو. اور آگے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ وقائی من دابت لا تحمل رزقها, کیا پرندے جب گھروں سے نکلتے ہیں تو اپنے کاندھوں پر بوریاں لے کر چلتے ہیں رزق کی, یا ہم انہیں فراہم کرتے ہیں؟ تو جو اللہ ان پرندوں کو رزق دیتا ہے, جانوروں کو دیتا ہے, درندوں کو دیتا ہے, وہ تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا, تمہارے حصے کا رزق تمہیں ملے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر سبھی زمین ایسی تنگ ہو جائے تو پھر ہجرت, اگر کیونکہ اس وقت ہجرت فرض کر دی گئی تھی اور مسلمانوں کو کافروں نے مجبور کر دیا تھا کہ اپنا ملک, اپنا شہر چھوڑ دیں, مکہ مکرمہ کو انہوں نے خیر آباد کہا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کری تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی فکر نہ کرو کہ وہاں جا کر تمہیں ملے گا کہاں. فراخی اور کشادگی پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں, جب وہاں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حصے کا رزق عطا فرما دیں گے. سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے بارے میں تو ہم انہیں راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, دنیاوی اعتبار سے کوشش کرتا ہے, دنیا مل جاتی ہے, دین کے اعتبار سے کوشش کرے گا دین مل جائے گا, جب اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرے گا, اللہ کے احکام کو جاننے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کے لیے راستے کھول دیں گے, کشادگی پیدا فرما دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنی حرکت کچھ کرے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. یعنی انسان کی طرف سے کچھ ہل جل ہو, کچھ معاملہ بڑھنے کا آگے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی پھر پیچھے نہیں رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ بندہ چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیں گے. اگلی سورج جو سورہ روم ہے, اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں تو غلبت الروم کہ روم جو ہے وہ مغلوب کر دیے گئے, یہ اہل کتاب سے شروع میں ان کو جب شکست ہوئی تو مسلمانوں کو لازمی صدمہ ہونا تھا, اس لیے کہ بہرحال اہل کتاب کم از کم اللہ کو ماننے والے تو تھے, بمقابلے کفار اور مشرکین کے کہ وہ تو بت پرست تھے، اس لیے یہ مسلمانوں کو کچھ تھوڑی سی صدمہ ہوا کہ یہ اہل کتاب شکست کھا گئے، اور کفار کا معاملہ یہ تھا مشرکین کا تو بڑے خوش ہوئے وہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ پیشین گوئی فرمائی کہ یہ مغلوب ہونا چند سالوں کے لیے ہے، ان قریب کچھ سالوں کے بعد وہ پھر غالب آ جائیں گے. چنانچہ بعد میں یہ پیشین گوئی پوری بھی ہوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک شرط بھی لگا لی تھی اس زمانے، اس وقت تک شرط کا لگانا ناجائز نہیں تھا کہ اتنے سالوں میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ شرط لگانے کی، تو یہ کہا کہ مدت بڑھا دو اور اس کے ساتھ ساتھ 10 اونٹ کی جگہ 100 اونٹ شرط رکھ لو، لیکن مدت بڑھا دو کہ 3 سال نہیں بلکہ 10 سال، کیونکہ ادنا لفظ جو ہے وہ 10 تک بولا جاتا ہے، تو اس لیے یہ شرط لگا دی گئی. اور پھر ضمانتیں بھی ایک دوسرے کو دے دی گئیں کہ بھائی اگر ہم چلے گئے تو پھر ضامن کون ہوگا، تو دونوں طرف سے ضمانتیں بھی ہو گئیں. بعد میں اللہ رب العزت نے اسی مدت کے اندر رومیوں کو دوبارہ غالب کر دیا. جس نے شرط لگائی تھی وہ تو مر گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے پھر اس شرط کو پورا کیا اور وہ 100 اونٹ جو ہے وہ دیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اس شرط والی چیز کو کھایا جائے، اس لیے آپ نے نہ اپنے لیے اس کو پسند فرمایا نہ اپنے صحابہ کے لیے، بلکہ وہ اس کو جو ہے دوسرے مصرف پر خرچ کیا. تو بہرحال یہاں پر سورہ روم کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے ایک آیت ہے قرآن مجید کی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض عشیا وحین تظهرون. صبح شام کے بعد معمولات ہوتے ہیں، ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ان معمولات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، پورے نہیں ہو پاتے. تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صبح شام اس آیت کو پڑھ لے گا تو جتنے بھی معمولات میں کمی رہ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں. اور یہ معمولات سے مراد یہاں پر نفلی عبادات ہیں. کبھی آدمی سمجھے کہ بھی فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی، تو چلو آج یہ آیت ہی پڑھ ڈالتے ہیں شام میں، کم از کم کمی پوری ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا اور دیگر 4 اشراق کی نماز آدمی پڑھتا ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا معمولات پورے نہیں کر رہے کسی وجہ سے، تو فرصت نہ مل سکی، بہت ساری وجوہات ہیں. تو اگر یہ آیت پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ ان معمولات کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا. لقمان کون تھے؟ اس میں متفقہ طور پر یہ بات ہے کہ نبی تو نہیں تھے، ایک حکیم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے. اور حضرت بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ نبوت اختیار کر لو یا حکمت، تو انہوں نے حکمت کو پسند کیا. کسی نے پوچھا کہ تم نے نبوت کو کیوں پسند نہیں کیا جبکہ وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، تو کہا کہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ خود سے عطا فرما دیتے تو قبول کر لیتا، لیکن چونکہ اللہ نے جو ہے وہ اختیار مجھے دے دیا تھا کہ تم ان دونوں میں سے کیا چیز پسند کرتے ہو، اس لیے میں نے پھر پسند نہیں کیا، کہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ خود مجھے نبوت عطا فرما دیتے تو میں قبول کر لیتا، لیکن جب مجھے کہا گیا تو میں نے اس کو ذمہ داری کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھا اور اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی، اور جب میں خود طلب کرتا اس کو اور اختیار کرتا تو پھر اس کی پھر یہ بڑی ذمہ داری بن جاتی. آج بھی یہی بات ہے مسئلے کے طور پر، کہ اپنے طور پر جو ہے کوئی کسی عہدے کے لیے طلب کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا امامت کے لیے، حصہ کے لیے، قاضی قضاء کے لیے، کہ بھی قاضی ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ آدمی یہ نہ محسوس کر لے کہ اگر میں پیش نہیں ہوں گا یا خود کو پیش نہیں کروں گا تو کوئی نااہل آ جائے گا، اس صورت میں تو پیش کر دے. لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے اور دوسرے اہل لوگ موجود ہیں تو ایسی صورت میں از خود اپنے آپ کو پیش نہ کرے. ہاں لوگ چاہیں تقاضا کریں تو یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد کا بھی وعدہ ہے کہ آدمی از خود جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش نہ کرے کسی عہدے کے لیے، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ پیش کیا جائے گا، یعنی لوگ مجبور کریں گے کہ نہیں آپ اسی کام کے لیے معمور ہو جائیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی. لیکن از خود جب کوئی شخص کسی عہدے کا طالب ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اس کے لیے ابتلا بن جاتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے، اس لیے خود طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے لیے قضا طلب کی کہ مجھے قاضی بنا دیا جائے، تو گویا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، یعنی یہ معمولی بات نہیں۔ ہاں، الا یہ کہ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بڑے بڑے ائمہ کرام، ان کو پیشکشیں کی گئی، حکومتی عہدے دیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ اس پیشکش قبول نہ کرنے کی وجہ سے جیلوں میں بند کر دیے گئے، کوڑے کھائے، لیکن اپنے لیے ان عہدوں کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جہاں بعض لوگوں نے قبول کر لیا تو اس کی بھی وجہ تھی، یعنی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ اگر اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرتے ہیں یا انہوں نے قبول کر لیا تو اس کی نظیر بھی اسلام میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے تم بنا دو اپنے ملک کا عزیز نصب۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت، تدبر اور دانائی کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے ملک کو صحیح طور پر میں چلا سکوں گا، اور جو مشکل وقت آگے آ رہا ہے، قحط کا زمانہ آنے والا ہے، اس قحط سے انشاءاللہ ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے نکال دوں گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں صلاحیت دی ہے اور میں اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر جو ہے وہ ایک راہ راست پر لے آؤں گا ملک کو، اور تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی جگہ ایسی جگہ ہے کہ نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنے طور پر پیش تو نہ کرے، لیکن جب آدمی دیکھے کہ اگر کوئی میں نہیں آگے بڑھوں گا تو کوئی نااہل آدمی آ کے نماز پڑھائے گا، تو پھر اس صورت میں حرج نہیں۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، اہل دوسرے لوگ موجود ہیں، تو ایسی صورت کے اندر خود اپنے آپ کو پیش کرنا یہ الٹی چھری سے ذبح ہونے ہی کے برابر۔ لقمان حکیم کوئی خوبصورت انسان نہیں تھے، نام ان کا اتنا اچھا ہے کہ تصور میں بہت ہی ہمارے جو ایک اعلیٰ اور خوبصورت قسم کا انسان آتا ہے، لیکن انتہائی کالے بدصورت حبشی تھے یہ، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حبشی، موٹے ہونٹ اور پھٹے ہوئے پیروں والے، یعنی پیر ان کے پھٹے ہوئے تھے، ایڑیاں پھٹی بھی ہوتی، تو غربت بھی تھی، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں کسی نے کہا بھی کہ تم اتنے کالے، حبشی اور سب کچھ ہونے کے باوجود حکمت و دانائی ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بعض چیزوں کو اختیار کیا ہے، اس میں سے یہ تھا کہ میں نے قناعت اختیار کی، جو مل گیا اس پر قانع ہو گیا، مزید کی تمنا اور طلب ناجائز طریقے پر نہیں کی۔ ہاں، جائز طریقے پر حج نہیں ہے، لیکن جو ملا اس پر قناعت اختیار کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور بھی بہت سی باتیں کہ لوگوں سے جو ہے وہ ترشوئی میں نے اختیار نہیں کی، عہد پورا اپنا نبھایا، سچائی اور دیانتداری کو اپنایا، اپنی نظروں کی حفاظت کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی زبان کی حفاظت کی، اسی طریقے سے لوگوں کے اندر بیجا اختلاط نہیں کیا، یعنی بلا وجہ لوگوں میں گھلے ملے نہیں رہے، جہاں ضرورت ہوئی تو لوگوں سے بات بھی کی، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کیا۔ اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کسی نے جو ہے وہ اپنے کالے ہونے پر جب تھوڑا سا اس کو افسوس ہوا، تو غالباً کوئی بڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ تمہارے لیے کالے ہونے میں افسوس کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصل تو چیزیں صلاحیتیں دی ہیں، تو ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، کالے گورے ہونے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، جو چیز اختیاری نہیں ہے تو اس پر کیوں افسوس کرے آدمی۔ تو فرمایا کہ دیکھو، تین شخص ایسے گزرے ہیں جو حبشی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بڑے برگزیدہ تھے، حضرت بہجہ، حضرت بلال حبشی اور لقمان حکیم۔ تو یہ تین افراد ایسے گزرے ہیں امت کے جو بڑے جو ہے انتہائی حبشی النسل اور سیاہ ہونٹوں والے اور موٹے ہونٹوں والے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مراتب اور درجات عطا فرمائے وہ بہت اونچے تھے۔ اللہ کے یہاں اصل میں سیاہ اور سفید کو دیکھا بھی نہیں جاتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے، تم میں مکرم وہ ہے جو متقی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی یہاں بعض نصیحتوں کو ذکر کیا ہے، اس قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سب سے پہلے نصیحت یہ کی کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا، کسی کے آگے اپنا سر مت جھکانا، کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہ بنانا اللہ کے سوا، لا تشرک باللہ، اس لیے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم عظیم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کرنے کو شرک کہتے ہیں اور ظلم کہتے ہیں، اسی کا نام ظلم ہے. شرک کی تفسیر ظلم سے کی ہے، ان شرک لظلم عظیم. تو اس لیے کسی چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنے کو ظلم بھی کہتے ہیں، اور شرک اسی اعتبار سے ظلم ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے ہم اس کو غیر اللہ کے لیے چاہیں. اولاد دینا اللہ کا کام ہے، ہم کہیں کہ بھئی وہ اللہ جتا دیتا ہے، وہ چنا پیر جتا دیتا ہے، یا کوئی اور کسی کا نام لے دیں، اس طرح فلاں صاحب دیتے ہیں، پیر صاحب دیتے ہیں، تو دینے والا تو اللہ تعالیٰ اور ہم نام استعمال کریں دوسرے کا. اسی طریقے سے رزق اللہ دیتا ہے، ہم کہیں کہ فلاں دیتا ہے، یا کسی بت کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ دینے کو تو کافروں کو بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ بتوں سے مانگتے ہیں. کوئی آدمی کہے کہ صاحب آخر وسیلہ بھی تو کوئی چیز ہے، تو وسیلے سے انکار نہیں ہے، لیکن ان سے مانگنا جائز نہیں. اللہ کے نیک بندوں کو بطور وسیلے کے پیش کر سکتا ہے آدمی کہ اللہ فلاں کے صدقے سے، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. تو بعض بزرگان دین نے جو ہے وہ اس کو جائز رکھا ہے، جائز سمجھا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے جب اعمال وسیلے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس میں بنی اسرائیل کے تین افراد کسی غار میں چلے گئے تھے اور غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا تھا. تو جب اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے تو جن سے اعمال صادر ہوتے ہیں ان کا کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا، اور وہ انسان ہے. تو اگر نیک انسانوں کو بطور وسیلے کے پیش کیا جائے تو یہ ناجائز نہیں، البتہ خود ان سے مانگنا جائز نہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ صاحب یہ دیتے ہیں، یہ مارتے ہیں، یہ جلاتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ شرک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وسیلے سے مانگنا فرض قرار نہیں دیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جائز ہے ایک دوسری بات. اتنی بات حدیث میں آتی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ جو بتایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور پھر جو دعا چاہو مانگو، اور آخر میں پھر درود شریف بھیج دو، یعنی اول آخر درود شریف پڑھ لو، بس دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. تو اگر کوئی اس طریقے سے مانگ لیتا ہے تو دعا تو قبول ہے انشاءاللہ. اس لیے وسیلے سے مانگنا ناجائز نہیں اور مانگنا ضروری بھی نہیں. اگر درود شریف اول آخر پڑھ لے تو کافی. اس لیے ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو سب سے پہلا یہ کہ شرک نہ کرے اللہ. تو اس کے بعد دوسری وصیت کی کہ اپنے انسان کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور والدین میں سے بھی والدہ کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ حملت امہ وہن، حمل اس کو ہوتا ہے، 9 مہینے تک بوجھ اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے، سختیاں سہتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ یہ سارے بوجھ برداشت کرنے پڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے، وہ فصال ہو وہ فصال ہو پی عام، 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کی تکلیف، معمولی تکلیف، سردی گرمی برداشت کرنا، اور جو ہے وہ اس کے سردی گرمی کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف کو دیکھنا، راحت کو دیکھنا، تو یہ سارے بوجھ بھی 2 سال تک 2.5 سال تک کی مدت جو ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی ماں جتنا خیال رکھتی ہے اتنا باپ خیال نہیں رکھتا، الا یہ کہ تربیت باپ ہی دیتا ہے، اس لیے دونوں ہی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ماں کا حق زیادہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ انشکر لی ولی والدی، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. البتہ اتنی بات کہی کہ وہ انجہدا کالان سشری کبھی مارے چلا کبھی فلا تطے ہوگا، والدین اگر شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں، فلا تطے ہوگا ان کی اطاعت مت کر. لیکن اب انہیں دل آزاری ہو سکتی تھی کہ بھائی ہم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی اور یہ ہماری بات نہیں مان رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلداری کے لیے فرمایا کہ وصاحب ہوما فی دنیا معروفا، کہ تم ان کے دنیاوی امور میں حسن سلوک کرتے رہو، یعنی ہر چیز کو قابو میں رکھو. شرک کے لیے کہہ رہے ہیں تو شرک تو مت کرو، اس لیے کہ اس یہ کڑوا گھونٹ تو پی لو کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی اس میں. لیکن اب اگر وہ جسمانی ضرورت مند ہے ان کی جسمانی خدمت کے، جسمانی خدمت کر لو، مالی خدمت کی جو ہے ضرورت مند ہے، مالی خدمت ان کی کرو، اور جس طریقے سے بھی خدمت ہو سکتی اس سے دریغ نہ کرو. آگے فرمایا کہ نماز قائم کرو، امر بالمعروف کا حکم دیا، اچھے کاموں کا حکم کرو، برائیوں سے روکتے رہو، تکلیف پہنچ جائے تو صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے اہم کام ہیں. اور آگے فرمایا کہ لوگوں سے بے توجہ ہی مت برتو، یعنی لوگ کوئی تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے تو منہ پھیر کے چلے گئے. بلا تصاحب خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحا، اور لوگوں سے اکڑو، اکڑ کے مت چلو زمین پر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اکڑنے والے اور غرور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. اسی طرح فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بہت چیخو مت، چلاؤ مت. اور پھر تاج فرما ان انکر الاصوات لصوت الحمید، جانوروں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز، کہ وہ بہت زور سے چیختا چلاتا ہے، بہت برا محسوس ہوتا ہے، تو بہت زیادہ چیخنا چلانا، یعنی اتنی آواز سے بولنا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں تک بات پہنچ جائے، یہ تو ضرورت، اس سے کم بھی نہ کرے اور اتنی اونچی بھی نہ کرے کہ اپنی ضرورت سے زائد چیخ چلا کے بولے، اس کی ضرورت نہیں. تو جتنی بات لوگوں تک پہنچ جائے اتنی آواز میں بات کرے. اور فرمایا کہ سب سے بدترین آواز یہ گدھے کی آواز. آگے اللہ رب العزت نے اسی سورت میں ایک آخری آیت ہے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو بھی نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور یہ وہ آیت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ بھی کہلاتے ہیں. تو خواب میں انہوں نے دیکھا اور کسی سے پوچھا، کیونکہ یہ خیال رہتا تھا ہمیشہ کہ میں مدینے میں ہی مروں، بس باہر نہ نکلوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر انتقال ہو جائے. تو ایک مرتبہ خواب دیکھا تو کسی سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، تو انہوں نے ایسے اشارہ کر دیا. تو بڑے پریشان ہوئے کہ کیا مطلب ہے اس کا، پانچ سال ہے، پانچ دن ہے، پانچ مہینے ہیں. تو خواب کی تعبیر جاننے والے سے جب پوچھی تو اول تو انہوں نے پوچھ، جس سے کسی شخص کو کہا تھا کہ تم پوچھ کے آؤ، غالب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پوچھوایا، تو انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ یہ مت بتانا کہ میں نے دیکھا ہے خواب. جب اس شخص نے کہا تو اس نے کہا یہ بتاؤ خواب کس نے دیکھا ہے، پہلے سب سے پہلے بتاؤ، اس کے بعد بتاؤں گا. تو کہا کہ مجھے منع کیا گیا، کہا اجازت لے کے آؤ. دوبارہ گئے، جا کے کہا کہ وہ جب تک آپ کا نام میں نہیں بتاؤں گا، خواب کی تعبیر نہیں بتائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا دو. جب بتایا تو کہا کہ میں بھی تو کہوں کہ تو کیسے دیکھ سکتا ہے یہ خواب، یہ امام مالک ہی دیکھ سکتے تھے. اور میں فرمایا کہ اس میں اصل میں اشارہ ہے کہ یہ جو سوال تم کر رہے ہو امام مالک، یہ ان پانچ چیزوں میں داخل ہے جس کا علم کسی کو نہیں. تم نے یہ پوچھا ہے میں کم مروں گا، تو اس کا علم کسی کو بھی نہیں. یہ پانچ چیزیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، یہ ان میں سے ہے. یہ اشارہ جو ہے اس طرف کہ پانچ چیزوں میں داخل ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ کے پاس ہے قیامت کی. قیامت کب آئے گی اس کو کوئی نہیں جانتا، علامات بتائی گئی ہیں، لیکن قیامت آئے گی کب اس کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، بادل گر گر کے آتے ہیں لیکن نہیں برستے، اور بادل بالکل نہیں ہوتے، اچانک آ جاتے ہیں برس جاتے ہیں. پیشن گوئی کرنے والے کہتا ہے کہ غالب امکان ہے، یقینی طور پہ بات نہیں کرتے، اور کبھی اس کی بات درست ہوتی ہے کبھی نہیں، کیونکہ آلات کے ذریعے سے پتہ چلاتے ہیں. تو اس لیے یقین علم اللہ کو ہے، امکانات سے کہہ سکتے ہیں کہ بارش کے آثار ہیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب الٹرا ساؤنڈ سے تو سب پتہ چل جاتا ہے، اول تو اس سے بھی نہیں پتہ چلتا. بعض کئی دفعہ ایسے ہو چکا کہ بتایا کچھ ہوا کچھ. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کلام کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، خالی اتنی ہی بات نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، پر یہ بھی تو ہے کہ یہ پورا بچہ ہے کہ ادھورا ہے، زندہ بھی پیدا ہوگا کہ مر کے پیدا ہوگا، نیک بھی ہوگا کہ برا ہوگا، جنتی ہے کہ دوزخی ہے. بتائیے کہ ساری تفصیلات کا علم ہے سب کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، میں سب داخل ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، سعید ہے یا بدبخت، نیک ہے یا بد ہے، اس کا علم بھی کسی کو نہیں پورے طور پہ. تو اس لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں، کیا ہونے والا ہے، کل تو دور کی بات ہے، آنے واحد کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں معلوم، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے میں بار بار یاد کرتا ہوں کہ اچانک بھی جو کام ہو جاتے ہیں تو وہ اچانک اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں ہوتے، ہمارے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں، اللہ نہ کرے ہم جا رہے ہیں اچانک پتہ چلا جی ایک جگہ دھماکہ ہو گیا، تو یہ اچانک ہوا ہمارے اعتبار سے، لیکن اللہ کے علم میں کہ ہونے والا ہے، قیامت قائم ہوگی اچانک لیکن اللہ کے علم میں کب ہوگی، ہمارے لیے اچانک کوئی معاملہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی معاملہ اچانک نہیں ہوتا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گاڑی ٹکرا گئی، خدا نہ کرے ہزاروں آدمی مر گئے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سمندر کا طوفان آ گیا، کوئی بھی مصیبت آ گئی، کوئی خوشی آ گئی، ان سب کا علم اللہ کو ہے. بعض اوقات شادی کی تقریب ہوتی ہے اور جناب جیسے ابھی افغانستان میں شادی کی تقریب میں دھماکہ ہوا اور پتہ چلا صاحب 10-20-25 آدمی مر گئے، شادی کی تقریب جو ہے وہ غم کی تقریب میں تبدیل ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بھید ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہونے کیا والا ہے. گاڑی میں خوش و خرم سفر کر رہے ہیں اور جناب کوئی سو رہا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے، کوئی ریڈیو سن رہا ہے، اچانک جو ہے وہ پتہ چلا کہ جناب گاڑی جو ہے وہ ریک سے اتر گئی، پٹڑی سے اتر گئی، اور اس نے جو ہے وہ ڈبے جو ان کو نقصان پہنچا، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے. یہ اچانک ہوتا ہے، اچانک ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے. تو کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. تو چار چیزیں ہو گئی، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ما تدری نفس بیأی تموت، کس زمین میں کون مرے گا نہیں پتا. رہتے جہاں پر ہیں، بعض اوقات متعین بھی کرتے تھے کہ صاحب میں مر جاؤں تو مجھے یہاں دفن کرنا، لیکن پتہ چلا کہ یہاں مرا ہی نہیں، مرا ہی کہیں اور ہے، دفن بھی وہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون سی زمین کس کو ملے گی، تو کس جگہ وہ دفن ہوگا. تو یہ وہ پانچ علم ہیں جن کا دعویٰ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ان کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا. اب اگر کوئی شخص ہے کہ صاحب نہیں فلاں کو ہے، تو یہ دعویٰ غلط ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا وہی سچا ہے، اور باقی جس کا بھی دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے. ہم تو اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید سمجھو، قرآن مجید پر عمل کرو. قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ اشکالات، توہمات اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی اور ذہن بالکل صاف ہوتا چلا جائے گا. البتہ میں بار بار یاد کرتا ہوں کہ از خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ، یعنی مطالعہ تو کریں کسی مستند تفسیر کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب سمجھ میں نہ آئے بات تو اپنی طرف سے اس کا مطلب نہ نکالیں. یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ بعض اوقات از خود اپنے طور پر بعض لوگ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، مسائل کا علم نہیں ہوتا. ایک دفعہ یہاں پانی نہیں تھا مسجد میں، مسجد میں ایک صاحب کہنے لگے صاحب بس تیمم کر لیجیے، اپنی طرف سے انہوں نے یہ مسئلہ بتا دیا. حالانکہ صرف پانی مسجد میں نہ ہونے سے تیمم ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کس شرط کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں. بعض لوگ اپنے گھروں میں پتہ چلا جی پانی نہیں آ رہا، اور اس میں بھی ہر جگہ پانی ہی پانی ہے بہت، لیکن گھر میں نہیں ہے، بس میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اتنی جہالت کی بات. ابھی کچھ وقت اسی رمضان میں کچھ خواتین باہر ہمارے لانڈ میں نماز تراویح میرے ساتھ پڑھ رہی، گھر والوں نے بتایا. میں نے کبھی نماز تو نہیں ہوتی، تو کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ نہیں ہو جاتی نماز، ہو جاتی سمجھ ہو جاتی. خود سوچیں کہ اول تو میری نیت ہی نہیں ہے ان کی اقتداء کی، سب سے پہلی بات تو امام کی نیت بھی شرط. امام نے عورتوں کے لیے نیت ہی نہیں کی تو نماز کہاں سے ہوگی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیت بھی ہو تو یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ محل واحد نہیں ہے، محل واحد نہیں ہے، مسجد پوری کی پوری محل واحد ہے. مثلاً ایک آدمی نماز اندر ہو رہی ہے اور کوئی آدمی یہاں کھمبے کے پاس نماز پڑھ لیتا تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ غلط کیا اس نے، اس لیے کہ وہ محل واحد میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نے طریقہ غلط اختیار کیا. صف میں جا کے ملنا چاہیے اور نماز صف کے اندر جا کے پڑھنی چاہیے. اگر اس طریقے سے ہر آدمی اپنے اعتبار سے کھڑا ہو جائے کہ نماز اندر ہو رہی ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہو گیا، کوئی وضو خانے سے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی اور کھڑا ہو گیا، تو یہ تو پھر طریقہ ہی الگ الگ ہو جائے گا. لیکن محل واحد اگر نہ ہو تو پھر اگر ایک ٹرک یا ایک بیل گاڑی گزرنے سے زیادہ فاصلہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. یعنی یہ مسجد ہے مثلا جہاں حدود ختم ہو رہی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی آدمی باہر جو روڈ بنا ہوا ہے وہاں نماز کی نیت باندھ لیتا ہے اور مثلا نماز یہاں ہو رہی ہے اندر، تو نماز نہیں ہوگی. میرے گھر کا لام تو بہت ہی دور ہے، 20 ٹرک آ جائیں وہاں تک. تو بہرحال مسائل کو سمجھنا چاہیے اپنے طور پر. جو لوگ خود بس تفسیر پڑھ لی اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، اور مسائل بھی پھر ظالم تو خود تو جو کر رہا ہے کر رہا ہے، دوسرے کو مسئلہ بھی بتا رہا ہے کہ ایسا کر لو. اور بعض لوگ دلیل میں کہتے تھے قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن تو آسان ہے, ہم نے آسان کیا ہے. اللہ کے بندے قرآن مجید میں غور تو کر لے کہ آسان کس اعتبار سے ہے, کیا علمی مباحث بھی تمہارے لیے آسان ہے؟ صحابہ کرام سے حل نہ ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے, فقہاء کرام نے اپنی جو ہے وہ رات دن کوششیں کی, تب جا کے ان کی بات سمجھ میں آئی. ہم مطالعے سے سمجھنا چاہتے ہیں. خالی ہمارے حضرت مولانا صاحبان نے ان سے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, کہ مطالعے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں, علم نہیں آتا. مطالعہ کرنے سے یہ جان باطل ہے کہ میرا مطالعہ بڑا وسیع ہے. مطالعہ شیطان کا بھی بڑا وسیع ہے, بڑا وسیع مطالعہ اس کا, لیکن اس مطالعے پر کوئی فخر کر سکتا ہے؟ جو مطالعہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دے, تعلیمات اسلام سے ہمیں دور کر دے, اس مطالعے سے جاہل ہونا بہتر کہ کم از کم معلوم کر کے عمل کر لے گا. تو اس لیے ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ معلومات تمہاری بے شک وسیع ہوں گی, ان معلومات مطالعے کے نتیجے میں معلومات بہت وسیع ہو جائیں گی, لیکن علم کس چڑیا کا نام ہے اس کا تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگے. علم اور چیز ہے, معلومات کا ہونا اور چیز ہے. تو معلومات اگر ناقص ہوں تو آدمی پشاور کے بجائے کہیں اور پہنچ جائے گا, معلومات جو ناقص ہیں, اور معلومات اگر صحیح ہوں گی تو پھر صحیح جگہ پہنچے گا. اس لیے میرے عزیز بھائی, یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح علم بھی حاصل کریں, مطالعہ کریں, اس کے ساتھ ساتھ کئی مشکل مقام آئے تو اس کو فوراً معلوم کر لیں, نشان لگا لیں, بعد میں معلوم کر لیں. تو قرآن میں جو کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تو ذکر کے معنی یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا حفظ آسان کر دیا ہے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو جاتے ہیں, حافظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے چھوٹے بچے, اور بھولتے بھی نہیں. پھر آج یہ مسئلہ بھی حل کر دوں کہ مجھے بھی غلطیاں متشابہ لگتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تقریباً یوں کہہ لیجیے کہ 1987 میں حفظ کیا, یہاں پہلی محرابی یہاں سنائی. بچپن کا جو حفظ کیا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا, لیکن جوانی میں اگر حفظ کیا جائے تو کتنا ہی پکا یاد ہو اس میں اعتماد جو ہے بحال نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک وجہ بھی ہے. تو بہرحال مقصد یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں, اور ایسے حفظ کرتے ہیں کہ غلطی بھی نہیں آتی. الحمدللہ ایسے حفاظ موجود ہیں, پورے قرآن مجید میں ایک غلطی اٹکن بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر ایسا جاری فرما دیا, ایسے ایک نہیں ہزاروں مل جائیں گے. تو یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, لذکر, ذکر کے لیے, یاد کے لیے. فہل من مدکر کوئی ہے؟ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے, ذکر خود بتا دیا کہ واقعات اقوام کے جو ہم نے عبرت حاصل کرنے کے لیے نصیحت, ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں, کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی اقوام کے جو ہے وہ قصے پڑھو, ان کے واقعات پڑھتے چلے جاؤ, نصیحت حاصل ہوتی چلی جائے گی. اب بتائیے قارون کا قصہ آپ نے پڑھا تو آسان ہے یا نہیں؟ یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجئے, قصہ سن کے عبرت حاصل کرنا آسان ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن کر اور پڑھ کر عبرت حاصل کرنا آسان ہے یا نہیں؟ بہت آسان ہے. یہ ہے مطلب اس کا, آسانی جو ہے واقعات میں, کہ واقعات جو ہم نے بیان کیے ہیں ان کو پڑھ کر سن کر عبرت حاصل کرنا آسان ہے, ہم نے آسان کر دیا, اس لیے اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح فہم دین کی عطا فرمائے. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمیں دین کی پوری سمجھ عطا فرما دیجیے, صحیح علم عطا فرما دیجیے, اور اے اللہ علم پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. جو صحیح پڑھا گیا قرآن مجید اسے قبول فرما, پڑھنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما. اے اللہ بیان کرنے میں جو کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما, جو صحیح بات کہی گئی اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما, اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کے انوارات ہمیں عطا فرما, اس کے برکات عطا فرما. اے اللہ اس کی جو فضائل ہیں وہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ تمام فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہمارے مصائب کو دور فرما، جس کی جو بھی مشکل ہے اسے حل فرما دیجیے۔ ایک صاحب بہت اپنے کاروباری اعتبار سے پریشان ہے اور کافی قرضوں میں اور دیگر پریشانیوں مبتلا ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حل فرما دے۔ اور جس کی جو بھی مشکل ہے اللہ آپ جانتے ہیں، ہمیں کوئی کہے نہ کہے، آپ تو سبھی کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی مشکلوں کو حل فرما دیجیے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، مشکلات کو اے اللہ حل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں، ہمارا وقت رخصت آ جائے تو اے اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پر فرمائیے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دیجیے، اپنے رضا کامل عطا فرما دیجیے، ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔